وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. صدق الله العظيم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی آیت کا یہ ایک ٹکڑا ہے، حصہ ہے چھوٹا سا. یہ ایک اعتراض تھا جو کفار کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا، اور انہیں اس پر حیرت ہوتی تھی کہ ایک نبی ہو کر ہماری طرح سے رہتے ہیں، ہماری طرح سے کھاتے ہیں، ہماری طرح سے بازاروں میں جاتے ہیں. اس لیے کہ ان کے یہاں جو بھی کوئی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا، وہ اپنی الگ بارگاہ بنا لیتا تھا، الگ دربار سجا لیتا تھا، بادشاہت، چودراہٹ، سرداری. اس بنیاد پر عام آدمی ان سے مل بھی نہیں سکتے تھے، اور جب وہ سمجھتے تھے کہ دنیا کے یہ بادشاہ، دنیا کے یہ چودھری، یہ سردار جب اس طرح کے معاملات کرتے ہیں تو نبی تو یقیناً ان سے کہیں بہت اونچے درجے کا مالک ہوتا ہے، تو اس لیے اس کا معاملہ بھی ان سے کہیں فزوں تر ہونا چاہیے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ یہ کہتے تھے کہ آپ لوگوں سے گھلتے ملتے ہیں، میل ملاپ رکھتے ہیں، خندہ پیشانی سے پیش آتے ہیں، اور بازاروں میں بھی جاتے ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں. اسی کو ذکر کیا کہ وقالوا ما لهذا الرسول، یعنی کفار نے یہ کہا کہ اس رسول کو کیا ہوا، یاکل الطعام، کھانا بھی کھاتا ہے، ویمشی فی الاسواق، بازاروں میں بھی آتا جاتا ہے. تو ان کا مطلب یہ تھا کہ یہ کام تو اوروں کو کرنا چاہیے، یہ خود کیوں کرتے ہیں؟ چونکہ انہوں نے دنیاوی بادشاہوں کو دیکھا، دنیاوی سرداروں کو دیکھا، اس لیے ان کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی. لیکن بات یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس میں یہی ہے کہ کوئی نہ بڑا نہ کوئی چھوٹا، اللہ رب العزت ہی کی نظر میں جو بڑا ہے حقیقتاً وہ بڑا ہے. ورنہ اپنے آپ میاں مٹھو بننا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، ہمارے حضرت شاہ حکیم اختر صاحب دامت برکاتہم العالیہ یہ بات فرماتے ہیں کہ دیکھو بھائی، بات یہ ہے کہ لوگ آتے ہیں، کوئی حضرت کہتا ہے، کوئی پیر صاحب کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. اور یہ فرماتے ہیں کہ بھائی ہم کوئی تمہیں پکڑ کے جنت میں نہیں پہنچا دیں گے، جاؤ گے تو تم اپنے عمل ہی سے، البتہ راستہ بتا دیں گے، رہنمائی کر دیں گے، اب چلنا نہ چلنا تمہارا کام. اسی طرح انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی راستہ بتاتے ہیں، رہنمائی فرماتے ہیں، طریقہ بتاتے ہیں کہ اس طریقے پر چلو گے تو جنت میں چلے جاؤ گے، ایسے چلو گے جہنم میں چلے جاؤ گے، سیدھا راستہ اختیار کرو. تو اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جس کام کے لیے دنیا میں تشریف لائے تو یقیناً انہوں نے اپنے کام کو بتمام و کمال انجام تک پہنچایا، پوری پوری رہنمائی فرمائی، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر تمام لوگوں سے یہ بات پوچھی کہ کیا میں نے تم تک دین پہنچا دیا، تو سب نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دین ہم تک پہنچا دیا. تو آپ نے تین مرتبہ فرمایا کہ اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہے کہ میں نے دین لوگوں تک پہنچا دیا. اب اسی دین کو ہم آگے پہنچائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس خطبے میں یہ بات ارشاد بھی فرمائی، فلیبلغ الشاہد الغائب، تمہیں چاہیے کہ جو موجود ہیں وہ میری بات ان تک پہنچا دیں جو موجود نہیں ہیں. گویا اب یہ امت کا فریضہ ہے، امت میں سے ہر ایک شخص کا فریضہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات، آپ کے طریقے، آپ جو دین لے کر آئے اور آپ نے جو احکامات دیے، ان احکامات کو ان لوگوں تک وہ پہنچانے کی کوشش کریں جن تک عاقید و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات نہیں پہنچے، پوری دیانتداری کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ، تاکہ جو لوگ غافل ہیں، انہیں علم نہیں ہے، کم از کم معلوم ہو جائے دین کس چیز کا نام ہے. آج کل ہم نے صرف اس کو سمجھ لیا ہے کہ ہم نے اگر داڑھی رکھ لی اور لمبا سا جبہ پہن لیا، ہاتھ میں کوئی تسبیح پکڑ لی، سمجھ لیے دیندار بن گئے. یاد رکھیے، دین فقط ان چیزوں کا نام نہیں ہے. ٹھیک ہے یہ تمام چیزیں بھی اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین کے احکامات دوسرے بھی ہیں، ان تمام طریقوں پر عمل کرنا اس کا نام. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی دیکھیے کہ اتنے بڑے پیغمبر، یقیناً کائنات پوری آپ کے لیے بنائی گئی سجائی گئی. دیہات سے ایک صاحب آیا کرتے تھے، ان کا نام تھا حضرت زاہد، اور وہ کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے. تو غالباً دیہات سے آتے تھے سبزی لے کر، بازار میں بیٹھ جاتے تھے، فروخت کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے خاموشی سے، اور آ کر پیچھے سے ان کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے، جیسا کہ بعض اوقات بعض لوگ کیا کرتے ہیں. تو پہلے تو وہ کہنے لگے کون ہے اور کس نے یہ کیا، لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یشتری حاضر العبد، یعنی مزاحن آپ نے فرمایا کہ اس غلام کو کون خریدے گا. جب آپ کی آواز سنی تو وہ سمجھ گئے کہ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. پھر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے جسم کو، اپنی پیٹھ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اتھر کے ساتھ ملانے کی کوشش کی تاکہ میں زیادہ سے زیادہ آپ کے انوار و برکات سمیٹ سکوں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت، اور کہاں حضرت زاہد کاشتکار، عام سے کسان، سبزی لے کر آتے فروخت کرتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ ان کے ساتھ تھا. یعنی یوں کہہ لیجئے کہ آپ نے اس طرح سے معاملہ فرمایا بے تکلفی کا. تو اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو حبشی ہوں، غلام ہوں، اور میری کون قیمت دے گا، یعنی میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. آپ نے فرمایا کہ اللہ کی نظر میں تم بہت قیمتی ہو، ایسا نہیں، اللہ کے ہاں تمہاری بڑی قیمت. تو حقیقت بھی یہی ہے کہ اللہ کے ہاں کس کی کتنی قیمت ہے یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. بظاہر دیکھنے میں کوئی ہمیں جیسا بھی نظر آئے، لیکن اس کی قیمت اللہ کے ہاں کیا ہے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اسی لیے کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے اور کم نہیں سمجھنا چاہیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات اور اس قسم کی بہت سی چیزیں پچھلی کتابوں میں بھی ہمیں ملتی ہیں، بائبل میں ملتی ہیں اور دیگر کتابوں میں، اگرچہ ان میں اب تبدیلیاں آ گئیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے بزرگ فرماتے ہیں، جنہوں نے باقاعدہ اس پر ریسرچ کی ہے، تحقیق کی ہے، کہ اب بھی ان کتابوں میں کہیں کہیں اللہ کا نور جھلکتا ہے. اور قرآن مجید کے جو تعلیمات ہیں، ہم جب وہ الفاظ وہاں پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اس کو اور اس کو نازل کرنے والا ایک ہی، اور حقیقت بھی ایسا ہی ہے. بعد میں اس میں تبدیلیاں ہو گئیں، تحریف ہو گئیں، ترمیم ہو گئی، الگ بات ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یقیناً اس زمانے میں کتاب تھی، باوجود تبدیلیوں کے بہت ساری چیزیں اس میں موجود تھیں. اور ابھی شاید آپ نے چند دن پہلے اخبار میں پڑھا ہوگا کہ نسخہ بھی دریافت ہوا ہے، 1500 سال پرانا، 1500 سال پرانا ایک نسخہ جو ترکی کے عجائب گھر میں اس وقت رکھا ہوا ہے، اور اس کی جو ہے وہ انکشاف پر کھلبلی سے مچ گئی ہے دنیا کفر میں، کہ اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہوں گی جو یقیناً اب جو بائبل اور اب جو کتابیں ہیں ان میں موجود نہیں ہوگی. تو یقیناً یہ خود اس بات کی علامت ہوگی کہ اس میں بہت سی تحریف کی گئی ہیں جو پچھلی 1500 سال پہلے نہیں تھی، وہ اب ہو چکی ہیں. تو یقیناً اس سے پہلے بھی تحریف ہو چکی، تو بہت کچھ ہو چکا ہے. یہی وجہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے کہ باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے. اور بعد میں فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ بعض اوقات باپ کو تو بیٹے کے ہونے میں شبہ ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں بیٹا ہے یا نہیں، کسی نے خیانت تو نہیں کی، لیکن آپ کے نبی ہونے میں اتنا بھی شبہ نہیں ہے، کیونکہ اپنی کتابوں میں ساری چیزیں ایسی ہی پاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات میں یہ بھی چیز تھی کہ وہ عام لوگوں میں گھلے ملے رہیں گے. ایک موقع پر غالباً ایک بزرگ سے میں نے سنا کہ انہوں نے کہا کہ میں بائبل، میں نے کیونکہ بائبل ویسے عام آدمی کے لیے پڑھنا صحیح نہیں ہے کہ گمراہی کا راستہ کھلتا ہے، لیکن جو لوگ تحقیق کرتے ہیں اور جو حق کو جاننا چاہتے ہیں، تو اس نیت سے اس کو اگر کوئی اہل علم میں سے کوئی اس کو پڑھتا ہے، مطالعہ کرتا ہے، اس کے صحیح اور غلط کو معلوم کرنے کے لیے اور تحقیق کے لیے، تو ان کے لیے جائز ہے. فرمایا کہ بعض مقامات پر میں نے جو پڑھا تو ایسا معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی بعض جگہوں پر اور اس جگہوں پر سر منہ کوئی فرق نہیں. اب ایک انہوں نے کہا کہ ایک مقام پر میں نے پڑھا کہ وہ فاران کی وادیوں سے طلوع ہوگا. اب فاران کس پہاڑ کا نام؟ فاران وہ جگہ ہے کہ جو غار ہیرا، جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جایا کرتے تھے، جہاں پہلی وحی نازل ہوئی. تو فاران کی وادیوں سے طلوع ہوگا، اور صلاح کہ لوگ جو ہیں حمد کے گیت گائیں گے. اور سلا جو ہے مدینہ منورہ میں سنیت الوداع کی جو پہاڑیاں ہیں گھاٹیاں اس کو کہتے ہیں. تو یقیناً وہاں کی بچیوں نے جو طلع البدر علینا من سنیت الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی, یہ بچیوں نے اس وقت گیت گائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے تھے. تو مدینے کے لوگ سراپا منتظر رہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب تشریف لائیں اور کب ہماری آنکھیں جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوں. تو اس انتظار میں وہ روزانہ اپنے گھروں سے نکل کر جو ہے وہ اونچے مقامات پر بھی آتے. ان میں مدینہ منورہ کی بچیاں بھی تھیں چھوٹی جو یہ گیت گایا کرتی تھیں, طلع البدر علینا من سنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی, کہ ہم پر جو ہے وہ بدر کہتے ہیں چودہویں رات کے چاند کو. یہ فرق ہے عرب میں, ہلال پہلی رات کے چاند کو کہتے ہیں, جب چاند نمودار ہوتا ہے تو کہتے ہیں ہلال عید. ہلال عید اسی لیے کہا جاتا ہے کہ عید کا چاند جو بالکل باریک سا نکلا پہلے دن کا, پہلی رات جو چاند نکلتا ہے تو اسے ہلال کہتے ہیں. لیکن وہ چاند جیسے جیسے آگے بڑھتا ہے اور کامل ہو جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں بدر, بدر منیر, چمکتا ہوا چاند. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا طلع البدر علینا, ہم پر جو ہے وہ ماہ کامل طلوع ہوا, من سنیات الوداع ودا کی گھاٹیوں سے اس پہاڑیوں سے, وجب الشکر علینا, ہم پر شکر کرنا واجب ہے اس بات پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں تشریف لائے. ما دعا للہ داعی, تو جب تک کوئی پکارنے والا پکارتا رہے تو اس وقت ہم پر بہرحال شکر واجب ہے کہ ہم اس بات کا شکر کرتے رہیں. تو یہ ساری جو صفات ہیں اور سارے باتیں ہیں یہ بعض کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں باقاعدہ. اور اسی طریقے سے یہ کہ قیدار حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹے کا نام, تو قیدار کی بستی کے لوگ اس کی حمد گائیں گے. تو یقیناً حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہونا ان کے لیے باعث فخر ہے. تو یہ اس قسم کی پیشین گوئیاں بہت سی پچھلی کتابوں میں ہمیں ملتی بھی ہیں. اور مقصد میرا صرف کہنے کا یہ کہ ان میں یہ چیزیں بھی موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں گھلے ملے رہیں گے, اپنے آپ کو الگ سے کوئی بنا کر نہیں رکھیں گے. تو یقیناً ایسے ہی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں جب بیٹھتے تھے تو اللہ نے جو انہیں قدرتی طور پر ایک بلندی اور رفعت عطا فرمائی تھی اس بنا پر وہ اگرچہ سب میں ممتاز نظر آتے تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں میں اپنے آپ کو ملا جلا کر اور گھلا ملا کر ہی رکھتے تھے. اپنے سے الگ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو نمایاں کرنے کی کوشش نہیں فرماتے تھے. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چونکہ نمایاں ہی خصوصیات عطا فرمائی تھی اس لیے آپ تمام لوگوں میں گھرے ہونے کے باوجود سب سے ممتاز نظر آتے تھے. تو بہرحال یہاں جو بات بیان کی جا رہی وہ یہ کہ ہمیں عام لوگوں کے ساتھ محبت اور پیار کا سلوک اور برتاؤ رکھنا چاہیے, خندہ پیشانی سے ملنا چاہیے. چنانچہ یہ حدیث میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ جب کوئی شخص آئے تو آپ کے پاس جب وہ آئے تو آپ تھوڑا سا ہل ہی جاؤ, چاہے اپنی جگہ سے نہ ہل ہٹو لیکن تھوڑا سا ہل جاؤ اس کی آمد پر, تاکہ وہ یہ سمجھے کہ میرے آنے پر اسے خوشی ہوئی ہے اور اپنی جگہ اس کو کہ آئیے آئیے تشریف لائیے. تھوڑا سا اچھے انداز میں اگر اس کا پرتپاک استقبال کر لیں تو آنے والا اس سے خوش ہوگا. اور مقصد یہی ہے کہ دوسرے مسلمان کو ہم خوش کریں اپنے طرز عمل سے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے جو ہے وہ خوشیوں کا ذریعہ ہو. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ یسرا ولا تنفرا, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو, ان کے لیے مشکلات مت ڈھونڈو, اور بشرا ولا تنفرا, انہیں خوشخبریاں سناؤ نفرتیں مت دلاؤ. مطلب یہ ہے کہ دین کو آسان بنا کر پیش کرو ایسا کہ لوگ اس پر عمل کرنے والے بن جائیں آسانی کے ساتھ. تو اس طریقے سے دین لوگوں کے سامنے پیش کرو کہ اصل مقصد یہ ہو کہ, اور جب آدمی اخلاص کے ساتھ یہ کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کی مدد بھی فرماتے ہیں. اس لیے میرے عزیزو اس دور میں جب کہ جو نفرتوں کا زمانہ ہے, آج تعصبات کا زمانہ ہے, کہیں جو ہے وہ فرقہ بندیاں ہیں مذہبی بنیادوں پر, کہیں زبان کی بنیادوں پر, کہیں کسی اور بنیادوں پر, یاد رکھیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان تمام چیزوں سے دور رہنے کا حکم دیا ہے اور فرمایا کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ بندی فرقوں میں مت بٹو. واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم, اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جب تم الگ الگ تھے سب کے دل الگ الگ تھے لیکن اللہ نے پھر اپنے فضل و کرم سے تم سب کو ایک کر دیا. اس کن تم آدان جبکہ تم دشمن تھے, فالف بین قلوبکم, پھر اللہ نے تمہارے قلوب میں محبت ڈال دی ایک دوسرے. تو یہ اس زمانے میں خاص طور پر ضرورت ہے کہ ہم ان تمام چیزوں سے بالا تر ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی اتباع کرتے ہوئے, اگر کوئی شخص ہم سے مسلکاً دوسرے اعتبار سے الگ بھی ہے تو بلا وجہ اس کے لیے دل میں نفرت محسوس نہ کریں, بلکہ کوشش کریں کہ جو بات حق ہے ٹھیک ہے آپ چلتے رہیے, اور کوشش کریں. بعض اوقات تو بعض لوگوں کو دین کی صحیح بات کا علم ہی نہیں ہوتا, جہالت کی بنا پر بیچارے عمل کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جب ان کو دین کی صحیح بات کا علم ہوتا ہے پتہ چلتا ہے تو وہ آپ کی بات بھی مان لیں گے, بشرطے کہ ہم اخلاص کے ساتھ اور پوری خیر خواہی کے ساتھ دین کی بات ان تک پہنچائیں اور تعصب کی جو عینک ہے وہ اپنی اوپر سے اتار لیں. میرے عزیزو, بہت ضرورت ہے اس وقت, لوگ دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں, یعنی کچھ قریب بھی آ رہے ہیں دور بھی آ رہے ہیں, دونوں ہی معاملے ہیں. اللہ کے بندے کام بھی کر رہے ہیں, شیطان اپنا کام کر رہا ہے, تو لیکن پھر بھی وہ حقیقت جو لوگوں میں آنی چاہیے اور وہ بات جو لوگوں میں پیدا ہونا چاہیے ابھی اس سے ہم بہت دور ہیں. اپنے دین کے بارے میں ہمیں صحیح اور غلط کا پتہ بھی نہیں. بعض لوگ عام سی باتیں کر کے کہتے ہیں کہ قرآن میں یوں آیا اور حدیث میں یوں آیا, حالانکہ نہ وہ قرآن کی بات ہوتی نہ حدیث کی بات ہوتی. تو اس طرح سے اس چیز کو منسوب کرنا اس طرح یہ بھی صحیح نہیں ہے. جب تک پوری تحقیق نہ ہو آدمی کو یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ حدیث میں یوں آیا ہے اور پھر اپنی طرف سے الفاظ بیان کرے. ہاں اگر کوئی بات ضروری کہنے کی اس کو یاد ہے تو اس کو اس طرح بیان کرنا چاہیے کہ مفہوم حدیث یہ ہے, مفہوم بیان کر دے, یہ نہ کہے کہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. کیونکہ جب یہ فرمایا تو پھر وہی بات کہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی, تاکہ آپ کی بات ہو بہو نقل ہو جائے, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی وہ آپ نے آگے پہنچا دی. اور یقیناً یہ بات آپ عربی ہی میں پہنچا سکتے ہیں صحیح. جب ترجمہ بھی کر کے اس کا آپ کسی کو پیش کریں گے تو آپ اپنے مفہوم اس کو بیان کریں گے, کہیں نہ کہیں ترجمے میں بھی ہم سے آگے پیچھے حروف ہو سکتے ہیں, اس لیے اس میں بھی احتیاط کرنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ شخص جو میری طرف جھوٹ کو منسوب کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. یعنی کوئی شخص یہ کہے کہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا حالانکہ میں نے وہ بات نہیں کہی, تو آپ نے فرمایا کہ ایسی بات جو میں نے نہیں کہی اور لوگ میری طرف منسوب کرتے ہیں تو ایسے شخص کو چاہیے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. اس لیے اس میں بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ ہم جب کسی بات کو نقل کریں اس میں احتیاط سے کام لیں. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حدیث یاد ہے تو بے شک منوان بیان کر دے, یہی یاد تو آپ اتنا احتیاط کر لیں کہ ہم کہیں کہ مفہوم حدیث یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے, یہ کہہ کے پھر آپ اپنی زبان میں اپنے جو ہے بات کو بیان کر دیں تاکہ مفہوم حدیث بیان ہو جائے, اس میں ہو سکتا ہے کم و بیش ہو جائیں الفاظ, تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ صحبت صالح یہ انتہائی ضروری چیز ہے. یہ چیزیں آتی ہی وہیں سے ہیں, نیک صحبت اختیار کرنے سے, اچھا اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھنے سے. اس کا حکم اللہ نے ہمیں قرآن مجید میں دیا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کی معیت اختیار کرو. دیکھیے قرآن مجید کوئی ایسا حکم نہیں دے سکتا کہ جس پر چلنا انسان کے لیے مشکل ہو. یہ ناممکن ہے کہ سچے لوگ نہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہوں کہ سچوں کے ساتھ اختیار کرو. یقیناً ہوں گے, اگرچہ وہ کم ہوں تعداد میں, ان کو تلاش کیا جائے اور ان کے پاس بیٹھا جائے تو یقیناً ہمیں کچھ نہ کچھ حاصل ہو جائے گا. تو سچوں کی صحبت اختیار کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے. اور یہ بات بار بار میں عرض کر چکا ہوں کہ دیکھیے صحبت ایسی چیز ہے کہ اس کے اثرات ظاہر اور باطن دونوں پر نمایاں ہوتے ہیں. انسان تو انسان ہے, ارے اگر کوئی غیر انسان ہو اس کی صحبت میں کوئی چیز رہے تو اس کے اثرات بھی رونما ہوتے ہیں. کپڑے اگر اس میں تمباکو آپ رکھ دیں, اس میں کافور کی گولیاں رکھ دیں, کچھ دن بعد جب آپ نکالیں گے اس میں خوشبو آئے گی, کہیں تمباکو کی خوشبو آئے گی, کہیں کافور کی گولیوں کی خوشبو آئے گی. اس لیے کہ کپڑوں کو وہ صحبت حاصل ہو گئی, یہ کافور کی صحبت میں رہی وہ, اس لیے کافور کی خوشبو آ گئی. گلاب کے پھول ڈال دیجیے, کچھ عرصے میں گلاب کے پھولوں کی پتیوں کی خوشبو اس میں سے آئی. تو جب یہ چیز جو جس شعور بھی نہیں رکھتی ان اس صحبت کا اثر ان میں بھی ہوتا ہے. آپ لوہے کو آگ میں ڈال دیں تب جائے گا, سرخ ہو جائے گا بالکل. اب جو کام آگ کرتی ہے وہی کام لوہا بھی کرے. اگر لوہا سرخ ہو جائے اس کو آپ سوکھی گھاس میں ڈال دیں آگ پکڑ لے گی, سلگے گی آہستہ آہستہ اور پھر بالآخر آگ بھی جل سکتی ہے, اس سے بہت بڑی آگ بھی لگ سکتی ہے. ویسے آپ لوہے کو اگر ٹھنڈا اٹھا کے پکڑنا چاہیں تو بے شک پکڑ سکتے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں. تو اسی طریقے سے جب یہ چیزیں اپنے اندر اثرات رکھتی ہیں تو یقیناً ایک مومن کی صحبت میں آپ جب بیٹھیں گے تو اس کے اثرات بھی آپ پر رونما ضرور ہوں گے. اس لیے نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کرنا چاہیے تاکہ ہمیں ایک تو ایک دوسرے کی محبت حاصل ہو, اور دوسرا یہ کہ اس نیک آدمی کی صحبت کی برکت سے ہمیں دین کی ترقی بھی حاصل ہو. کیونکہ اصل مقصود تو یہ ہے کہ ہم اپنے دینی اعتبار سے ترقی کریں. ہمارے ہاں دنیاوی اعتبار سے تو ترقی کا سوچا جاتا ہے کہ بھئی آج اگر 1000 روپے تنخواہ ہے تو کل 2000 ہو, پھر 5000 ہو, پھر 10 ہو, اور کبھی یہ حوث ختم نہیں ہوتی ہے. لاکھ بھی ہو جائے تو 1.5 لاکھ کے چکر میں رہتا ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ابن آدم کے لیے 2 وادیاں سونے کی ہوں تو وہ تیسرے کی تلاش کرتا ہے, 3 ہو تو چوتھے کی تلاش کرتا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ یہ حوث صرف قبر کی مٹی ہی اس کی بھرے گی, ورنہ یہ کبھی حرص ختم نہیں ہوتی انسان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک بات فرما دی, یقیناً وہ تو پتھر پر لکیر ہے, دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے, لیکن آپ نے جو بات فرما دی وہ تو اپنی جگہ پر اٹل ہے. تو اس لیے یہ حرص تو کبھی ختم نہیں ہوتی, لیکن آدمی اگر آخرت کا سوچتا رہے تو یقیناً کم ضرور ہو جائے گی. اور کوشش کرنے پر اللہ تعالیٰ, یعنی اللہ سے مدد بھی مانگے, توفیق بھی مانگے, تو اللہ تعالیٰ بہت کچھ عطا بھی فرما دیتے ہیں. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ نیک صحبت میں رہیں, صلحاء کی صحبت میں رہیں گے تو بہت اثرات زندگی میں رونما ہوتے ہیں. باقی اگر یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما دیا کہ بھئی تم اگر عطار کی صحبت میں بیٹھو گے, اگر اس سے عطر نہ بھی خریدو تب بھی خوشبو تو تمہیں ملے گی, خوشبو تو آئے گی نا. اور فرمایا اگر لوہار کے پاس رہو گے تو چاہے تم بھٹی نہ بھی جھونکو لیکن اس کا دھواں تو تمہاری ناک میں ضرور پہنچے گا. اس لیے فرمایا کہ اچھی صحبت کی مثال ایسی ہے جیسے کہ عطار کے پاس آپ بیٹھ گئے تو عطر والے کے پاس بیٹھو گے تو بھائی عطر کی خوشبو تو آپ لیں گے. اسی طرح نیک صالح لوگوں کے پاس جب ہم بیٹھیں گے تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ نیکیوں کے اثرات ہمارے اوپر بھی آئیں گے. کیونکہ جو دل نیکی کی طرف راغب ہوتا ہے, گامزن ہوتا ہے, اس کی نیکیوں کے اثرات دوسروں کے دل پر بھی آتے ہیں, اور اسی کے نتیجے میں اس کو پھر ترغیب ہوتی ہے, نیکی کرنے کی طرف طبیعت مائل ہوتی ہے, اور انسان بہرحال اللہ کے قریب پہنچتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں نیک اور صحبت صالح نصیب فرما دیں کہ نیک لوگوں کی صحبت سے انسان بنتا ہے اور برے لوگوں کی صحبت میں رہتا ہے تو بگڑتا ہے. خدا نہ کرے آدمی شرابیوں کی صحبت میں رہے, بدکاروں کی صحبت میں رہے, تو آدمی کچھ نہیں تو کم از کم ان برائیوں کی برائی تو دل سے نکل ہی جاتی ہے آہستہ آہستہ. آدمی سوچتا ہے کہ اس میں تو کوئی برائی نہیں, اس میں تو کوئی خرابی نہیں ہے, تو یہی سب سے بڑی خرابی ہے کہ خرابی کی خرابی دل سے نکل گئی. خراب ہونا دل سے نکل جائے تو یہ کتنی بڑی خرابی جو دل میں پیدا ہو گئی. اور نیک صحبت میں رہنے کے اثرات یہ ہوں گے کہ کم سے کم آدمی برائی کو پہچانے گا, اچھی اور بری چیز میں تمیز کرے گا. تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں صحبت صالحین بھی عطا فرمائیں, جس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں ان کو سمجھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے, اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہم سے وہ کام لے لے جس سے آپ راضی ہوتے ہوں, ایسے کاموں سے محفوظ فرما جو آپ کو ناراض کر دینے والے ہوں. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہر مشکل سے بچنے کی ہمیں مشکل سے اللہ ہمیں نکال دیجئے, ہماری ہر مشکل کو دور فرما دیجئے, ہر مصیبت کو دور فرما دیجئے, عافیت اور خیر کے معاملے فرمائیے, ہر شر سے اور فتنے سے ہماری حفاظت فرمائیے, بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما, قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. ایک صاحب کی بھابھی بیمار ہیں اور بہت سیریس حالت ہے, ان کے لیے دعا فرمائیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل خاص سے انہیں صحت کامل عاجل عطا فرما دے. اور بھی جو بیمار ہیں گھروں پر یا ہسپتالوں میں, اے اللہ سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرما. ہمارے بھائی عبدالغفور صاحب جن کا بائی پاس کا آپریشن ہوا ہے, دعا فرمائیے جلد جلد اللہ تعالیٰ انہیں صحت یاب فرما دے. اور اسی طرح اور دیگر بعض احباب ہیں جو بیمار ہیں, ان سب کے لیے دعا فرمائیے, بلکہ یہاں جتنے بیٹھے ہیں ان کے عزیز رشتہ دار, اقارب, دوست, احباب جو بھی ہیں, اللہ سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرما. اور خود ہم میں جو بیماریاں ہیں جسمانی اعتبار سے ہوں یا روحانی اعتبار سے, یا اللہ اپنے فضل خاص سے ان تمام بیماریوں کو دور فرما کر اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو صحت کاملہ عاجل عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل سے جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما, ان کے درجات کو بلند فرما, عافیت دارین نصیب فرما. اے اللہ مسلمانوں کو دونوں جہاں کی عزتیں عطا فرما. اے اللہ ذلتوں سے محفوظ فرما. اے اللہ جو لوگ مسلمانوں کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں, ہاں, اور اے اللہ صحیح سمت میں کام کر رہے ہیں, تو اپنے فضل و کرم سے ان کے کاموں میں برکت عطا فرما. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ان کے کاموں میں برکت عطا فرما. یا اللہ جتنے بھی لوگ جو بھی دین کا کام کر رہے ہیں اور تیرے پسند کے مطابق ہو رہا ہے تو اپنے فضل سے ان کے کاموں کو ترقی عطا فرما. یا اللہ آپس میں ہمیں معاون بنا, معاند نہ بنا. اپنے فضل و کرم سے کسی سے محبت ہو تو تیرے لیے ہو, اور دشمنی و عداوت ہو تو تیری وجہ سے ہو. البغض للہ والحب للہ کا ہمیں مصداق بنا دے. اے اللہ ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے, اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.